نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مختصر صحيح بخاري اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس میں سے کتاب الحج کو ہی کنٹینیو کریں گے اور کچھ اور چیزیں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے حدیث نمبر 805 قول اللہ تعالی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام اللہ تعالی نے مکان محترم یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام کو بھی اس سے کیا مراد ہے یعنی جب تک دنیا میں کعبہ ہے نا دنیا قائم رہے گی اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے کہ حرم کی وجہ سے عرب میں سارے لوگ آتے ہیں نا دنیا سے تو آج اگر عرب کی یا مکہ مدینہ کی زندگی اور گزران دیکھی تو خانہ کعبہ کی وجہ سے نا جتنا وہاں بزنس ہے ہوٹلز ہیں دکانیں ہیں گھر ہیں ہوٹلز ہیں اپارٹمنٹس ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہے نا تو یہی بات ادھر اس میں کہی گئی ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یصومون عاشورۃ قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستر فیہ الکعبۃ فلما فرض اللہ رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء یصومہ فلیصمہ ومن شاء یترکہ فلیترکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو عاشورہ کا روزہ چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے یہاں کیا پتہ چلا خانہ کعبہ کی عظمت اور عاشورہ کے دن اس کو غلاف پہنایا جائے آج بھی ہم حج کے موقع پہ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں کہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے نا تو انسان ایک دفعہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے چیز آئی تو یہ عربوں کا رواج تھا پیچھے پیچھے آپ دیکھیے کہ بعض وقت جانوروں کے اوپر کپڑے نہیں ڈالے ہوتے وہ جو جھلیاں سی بنا کر یا جہاں بیٹھنا ہوتا ہے اس سیٹ کو بنایا جاتا ہے تو یہ قسم کی عظمت ہے اور میں خود سوچتی ہوں کہ اس کالے کپڑے کی دھاگ کتنی ہے نا جو قریب سے دیکھیں آپ لوگوں کو اللہ اگر لے جائے تو آپ دیکھیں کہ خوشبو اتنی ہوتی ہے پورا پیور ریشم سے بنا ہوا ہے ہم نے تو اس کو بنتے ہوئے بھی دیکھا جا کے کتنے کلو سونا اس میں لگتا ہے چاندی لگتی ہے اس کے تاروں کو ایک ایک کو بیٹھ کے بناتے ہیں تو یہ اصل میں پریسٹیج میٹر ہے نا ویسے تو ہمارے شعور اتنے نہیں کہ اگر مثال ہے کہ گھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پتھروں کا گھر ہے جیسے ہمارے ہم کوئی بھی ایک پاکستان میں کوئی مٹی کا گھر بنا ہوا ہے تو شاید آج دنیا میں اتنی ظاہر پرستی کے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے ہمیں کبھی یہ نہیں فیل ہوتا کہ ہم کسی غریب کے گھر میں آئے ہیں اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں لگی یہ بندوں کے لیے پھر دوسری بات دیکھیے عاشورے کا روزہ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے اور اگر وہ روتے تو ہم ان کو گڑیا دیتے امام زہری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی سفر میں بھی محرم کا یہ 10 کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ رمضان میں آپ سفر کرتے ہیں تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں عاشورے کا روزہ وہ نہیں چھوڑتے تو انہوں نے کہا کیونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر تم سفر میں ہو تو فائدہ تم نے یام نخر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو لیکن عاشورے کے روزے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا تو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر چلیں یہ مت سوچیں کہ ماں نے رکھ لیا دادی نے رکھ لیا بچوں کو بھی روزے رکھانے چاہیے خاص طور پہ جوان ہوتے ہوئے بچوں میں جذبات ہوتے ہیں تو روزے بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں اپنے گھر کا ماحول بنائیں جب صحابیات گود کے بچوں کو روزہ رکھا سکتی ہیں تو آپ بتائیے ہمارے جوان بچوں کو کیا مسئلہ ہے 9-10 کا روزہ یا کم از کم 10 کا تو رکھیں اور کسی وجہ سے 9 نہیں رکھ سکے تو 11 کا ساتھ ملا لیں ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو بڑوں کو مردوں کو رکھے اور کچھ بھی نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے کبھی کوئی نہیں مرتا اور پہلے سے ذہن بنا ہو تو انشاءاللہ تعالی مشکل بھی نہیں لگتا پھر اس کے بعد نبی سعید الخدری جی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا یحججن البیت ولا یتمرن خروج یاجوج و ماجوج ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا آپ کو تھا کہ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑی قوم آئے گی دریاؤں کے دریا پی جائیں گی اور بہت فتنوں کا دور ہوگا یعنی یہ قیامت کی علامات کبریٰ جو ہے نا جو بڑی نشانی ہے قیامت کی وہ شروع ہو چکی ہوں گی تو اس کے بعد بھی کعبہ قائم رہے گا امام بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ قرب قیامت بیت اللہ کا حج موقوف ہو جائے گا تو اب یہاں کہا جا رہا ہوگا تو پتہ کیا چلا کہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد تو حج ہوتا رہے گا لیکن جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا پوری دنیا میں کفر ہوگا اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے, اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, سارے ہی چھوڑ دو مجھے, آئی ڈونٹ مائنڈ. تو پھر آخر میں حج ختم ہوگا, کیونکہ ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں اللہ کا نام لینے والا. اس لیے دعا کیا کرے اللہ ہمیں قیامت کے فتنوں سے نازمانا, بدترین مخلوق پہ قیامت آئے گی. لفظ اللہ نہیں لوگ کہیں گے, جانوروں کی طرح سڑکوں پہ گناہ ہو رہا ہوگا. اور آج آپ دیکھیے اس کے رستے تو کھل رہے ہیں. پھر آگے فرمایا ہدم الکعبہ تھی انہدام کعبہ کی پیشن گوئی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانی بہ اسود افہجا یقلعہا حجرن حجرن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گویا میں ایک سیاہ فام شخص کو دیکھ رہا ہوں, وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ پھینکے گا. یہ کب ہوگا بھلا؟ پیچھے بھی ذکر ہوا نا, تو حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے اور وفات پانے کے بعد ہوگا, جبکہ قرآن کی تعلیمات سینوں سے اٹھا لی جائیں گی. آپ کو تو کہ حافظ قرآن جو ہے نا, ان کے سینوں سے قرآن بھی اٹھ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول لکھ لیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت, جس چیز پہ عمل کرنا چھوڑ دیں, جس چیز کو آپ استعمال نہیں کریں گے نا اللہ اس کو لے گا. آپ کے گھر میں کچن میں کوئی مشین آپ استعمال نہیں کرتے تو کب تک کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں؟ جب تک کوئی نئی نہ آ جائے. آپ کہتے ہیں استعمال نہیں کرنی نیچے, پہلے کچھ مہینے الماری میں رکھیں گے. ہم پاکستانی لوگ اتنی جلدی چیزیں چھوڑتے نہیں ہیں, پہلے الماریوں میں رکھتے ہیں, پھر اس کو بجلی الماری میں, پھر اسٹور میں, یہ گھر کے پیچھے کلوزٹ میں, پھر جب گھر خالی کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں پکڑو یہ سب اٹھا کے دے آؤ کسی کو. تو جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی اللہ اس کو پھینک دیتا ہے, ہم بھی پھینکتے ہیں اللہ بھی اس کو پھینک دے گا. تو ہمیشہ دین کی روح کو قائم رکھنا چاہیے. پھر ماں ذکر فی الحجر الاسودی, حجر اسود کے متعلق حضرت عمر نے جو بیان کیا, بہت پیاری بات ہے یہ, نوٹ کیجئے گا اس کو. ان عمر رضی اللہ عنہ انہو جا الى الحجر الاسود فقبله فقال انی عالم انک حجر لا يدر ولا تنفع ولولا انی رعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. میں کہتی ہوں یہ مسلم کریڈ ہے, اس کو اگر ہم اپنے دل میں رکھ لیں تو کبھی شرک نہ کریں. اب حجر اسود کا نام تو آپ سب نے بھی سنا نا, میں نے بھی سنا ہے, مکہ میں خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے, اس کو دیکھ کر حضرت عمر کیا کہتے تھے. حضرت عمر سے روایت ہے کہ وہ طواف کرتے وقت حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا بے شک میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. یہ لفظ عربی کے ذرا میں ساتھ دہرائیں گے, انی عالم انک حجر لا تدر ولا تنفع. یہی عقیدہ نا, پتھروں میں برکت نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ فلاں پتھر پہن لو تو برکت ہوگی, یہ فلاں پتھر گھر میں رکھ دو تو برکت ہوگی, یہ برکت وہ برکت. برکت آپ کے اعمال کی ہے. سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ ہر بندے کی نحوست اس کے گلے میں لگی ہوئی ہے, کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ. تو دعا کریں کہ ہم اپنے اعمال کی نحوست نہیں اپنے اعمال کے گناہوں سے بچیں. اور حضرت عمر پہ اس بوسہ کیوں دیتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے دیا, آپ نے کہا تو انہوں نے بھی دیا. تو کیا آج قبروں کی چوکٹوں کو چومنا بوسہ دینا جائز ہے؟ بابا جی بزرگ ہیں, ان کی قبر, ان کی درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیکنا چاہیے؟ یہ لا علمی کے کام ہے. جو کام وہ کر کے گئے آپ بھی وہ کام کریں. وہ اللہ کے قریب تھے, آپ بھی اللہ کے قریب ہوں. انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ آپ ہماری قبروں پہ جا کر اس طرح کے کام کریں. پھر ملم یدخل الکعبہ تھا, جو شخص حج یا عمرے میں کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوا. ان عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال اے تمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بالبیت وصلى خلف المقام رکعتین ومعه من یستره من الناس وقال له رجل ادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ قال لا. عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی. آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا جو آپ کو لوگوں سے چھپائے ہوئے تھا. پھر ایک شخص نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا. یہ کب کی بات ہے؟ عمرۃ القضا, جب آپ کو روک دیا گیا تھا سن 6 ہجری میں, تو اس کے اگلے سال 7 ہجری میں آپ گئے ساتھیوں سے عمرہ ساتھ کیا, تو اس وقت آپ بیت اللہ کے اندر نہیں گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین کی حکومت تھی اور بیت اللہ میں بہت سارے بت بھی رکھے ہوئے تھے. لیکن جب فتح مکہ ہوا, بت ٹوٹے, تو پھر آپ مکہ کے اندر گئے. اگر اللہ کے نبی چلے جاتے اندر تو ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے فرض ہو جاتا. تو اب آپ سوچیے اتنے حاجیوں کا اگر بیت اللہ کے اندر بھی جانا ریچول ہوتا تو پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہو جاتا. تو لہٰذا بیت اللہ کے اندر جانا لازمی نہیں ہے. من کبر فی نواح الکعبتی, جس شخص نے کعبہ کے کونوں میں اللہ اکبر کہا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم ابا ان يدخل البيت وفيه الالهة فمر بها فاخرجت فاخرجوا سورة ابراہیم و اسماعیل فی ایدیہم الازلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم اللہ اما واللہ قد علموا انہما لم یستقسما بها قط فدخل البیت فکبر فی نواحیہ ولم یسلی فیہ. اگر کبھی آپ کو موقع مل جائے جانے کا اندر تو کیا کریں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ نے کعبہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ اندر بت رکھے ہوئے تھے. پھر آپ کے حکم سے ان کو نکال دیا گیا اور صحابہ کرام نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی وہ تصویریں بھی نکال دیں جن کے ہاتھوں میں پانسے تھے. پانسے کیا تھے؟ وہ تیر جن سے قسمت معلوم کرتے تھے یہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی پانسوں سے قرآن اندازی نہیں کی, یعنی تیروں سے قسمت معلوم نہیں کی, جیسے ہم قرآن اندازی یا کچھ اس طرح کے بعض لوگ کرتے ہیں نا. پھر آپ نے کعبہ کے اندر اللہ اکبر کہا لیکن نماز نہیں پڑھی. تو ابن عباس کو نماز پڑھنے کا علم نہ تھا اس لیے انکار کیا, ورنہ حضرت بلال کی روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر دو نفل پڑھے اور حضرت بلال موجود تھے. آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کسی ملک کے حکمران ہیں وہ کعبہ میں جا رہے ہیں, اندر گئے, پورا پروٹوکول ہے, پھر وہ اندر جاتے ہیں بہت روتے ہیں, تو اس پہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. یعنی جب ایک بندہ بڑے لیول کا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو آج بھی کعبہ کھل جاتا ہے لیکن اندر جا کر تو سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقت میں اس قابل کر دے کہ ہم کعبہ میں جائیں نہ جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم وہاں جا کر وہی کام کریں جن کے کرنے کا حکم ہے. حدیث نمبر 811, طواف میں رمل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آپ جانتے ہیں کہ جب عمرے پہ حج جاتے ہیں تو رمل اور استباء کی کیفیت ہے, بیسیکلی مردوں کا تھوڑا سا تیز چلنا اور پہلوانوں کی طرح قدم اٹھانا. یہ کیوں کیا گیا تھا یہ اس کی کہانی پڑھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ, کون؟ جن کا ذکر پیچھے تھا, یعنی ابن عباس. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فقال المشرکون انہ یقدم علیکم وقد وہنتہم ہمن یسربا فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یرملوا الاشواط ثلاثتا ون یمشو ما بین الرکنین ولم یمنعہ ان یامرہم ان یرملوا الاشواط کلہا الا لبقاؤ علیہم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جب مکہ تشریف لائے تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب یہاں ایک گروہ آنے والا ہے جس کو یثرب یعنی مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکروں میں رمل کریں اور دونوں رکنوں کے درمیان معمولی چال سے چلیں, اور آپ کو یہ حکم دینے میں کہ وہ سات چکروں میں اکڑ کر چلیں لوگوں پر آسانی کے علاوہ کوئی امر مانے نہ تھا. عام حالات میں اکڑ کے چلنا ناپسندیدہ ہوتا ہے لیکن اس وقت کافروں پر روب ڈالنا تھا, اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے سنت قرار دیا. تو بیسیکلی اس سے عمل کی بات کیا نکلی کہ دشمنوں کے سامنے خود کو کمزور نہیں دکھانا چاہیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن ہمیشہ جرت والا ہوتا ہے. تو گویا کہ پھر طواف میں یہ رمل کی کیفیت اس موقع پہ جب دشمنوں نے یہ مشہور کر دیا کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. الاستلام الحجر الاسودی حین یقدم مکہ اول ما یطوف و یرمل ثلاثا, جب کوئی مکہ آئے تو پہلے طواف میں سب سے پہلے حجر اسود کو چومے اور تین چکروں میں رمل کرے یعنی اکڑ کر چلے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یقدم مکہ اذا استلم الرکن الاسود اول ما یطوف یخب ثلاثۃ اطواف من السبع. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ مکہ تشریف لاتے تو طواف شروع کرتے وقت پہلے حجر اسود کو بوسہ دیتے اور سات چکروں میں سے پہلے تین میں ذرا اکڑ کر چلتے تھے. اور عمل کس کے لیے؟ صرف مردوں کے لیے. وہ بھی ضروری نہیں رہ جائے تو اس کی کوئی قضاء نہیں ہے، لیکن کرنا چاہیے، ایک سنت ہے. الرمل فی الحج والعمرتی، حج اور عمرے میں رمل کرنا. عن عمر رضی اللہ عنہ انہو قال فما لنا والرمل وانما کنا رعینا به المشرکین وقد اہلکہم اللہ ثم قال شیء سناہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اب ہمیں رمل کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہم نے مشرکین کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر چکا، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. پھر کہنے لگے جو کام رسول اللہ نے کیا ہے ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. کتنی بڑی دلیل ہے، یعنی اب جب ہم وہاں جا کے یہ کام کرتے ہیں تو وہاں تو مشرک نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، لیکن جو سنت تھی اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. صحابہ کو اتباع رسول ہر چیز سے زیادہ پسند تھی، چاہے اس کی حکمت یا وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ما ترکت استلام حزین الرکنین فی شدت ولا رخاء منذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رکنوں کو چومتے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے ان کے بوسے کو ترک نہیں کیا، خواہ وقت ہو یا سہولت. حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے، اگر نہ ہو سکے تو ہاتھ یا چھڑی لگا کر اسے چومنا چاہیے. اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کر کے طواف شروع کرے. اشارے کے وقت ہاتھوں کو چومنا درست نہیں، جنہوں نے عمرہ کیا ان کو اندازہ اس بات کا. حجر اسود کو ہر چکر میں چھونا ممکن نہیں ہوتا، عموماً چھو لے تو پھر ہاتھ کو چوم لے، پہلے تو حجر اسود کو چوم لے، نہیں چوم سکتے تو ہاتھ لگ گیا پھر اپنے ہاتھ کو چوم لے، چھڑی لگ گئی چھڑی کو چوم لے. لیکن اب دور کھڑے ہیں، اب صرف ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ شروع کرتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر آپ اپنے ہاتھ کو نہیں چومیں گے. یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ نہیں بتا ہوتا. الاستلام رکن بالمحجنی، چھڑی سے حجر اسود کا چھونا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر یستلم الرکن بمحجن. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، آپ چھڑی سے حجر اسود کا استلام کر رہے تھے. استلام آپ سمجھ گئے نا، چھڑی لگانا یا ہاتھ لگانا اور اس کو چومنا. مسلم کی روایت میں ہے کہ حجر اسود کو چھڑی لگا کر اسے چومتے تھے، مطلب جو چیز ٹچ کرتے اس کو چوم لے، ٹچ نہیں کرتی تو صرف اشارے کے ساتھ نہیں کر سکتے. پھر آگے باب تقبیل الحجر، حجر اسود کو بوسہ دینا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سالہ رجل عن استلام الحجر فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ فقال الرجل ان زحمت ارأیت ان غلبت قال اجعل ارأیت بالیمن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے ہاتھ لگاتے ہوئے اور بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. اس شخص نے کہا کہ اچھا بتائیے اگر مجمع زیادہ ہو اور لوگ مجھ پر غالب آ جائیں تو کیا کروں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس قسم کی اگر مگر یمن میں رہنے دو، میں نے رسول اللہ کو اسے بوسہ دیتے ہوئے اور چومتے ہوئے دیکھا. یعنی دیکھیں صحابہ کرام اگر کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے تھے، جہاں سنت آ گئی بس ٹھیک ہے. تو کیا پتا چلا کہ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بہت زیادہ آگے تھے اور رسول اللہ کے قول و عمل کے مقابلے میں ہیلوں اور بہانوں کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایمان کی نشانی کیا کہ حدیث سننے کے فوراً بعد اس پر عمل شروع کر دیا جائے. ہم تو نہیں کرتے اگر مگر، ہر بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. من طاف بالبیت اذا قدم مکہ قبل ان یرجع الى بیته، جس شخص نے مکہ آتے ہی کعبے کا طواف کیا قبل اس کے کہ اپنے ٹھکانے پر آ جائے، یعنی مکہ میں داخل ہو کر پہلے طواف کرنا پھر اپنی جگہ پہ آنا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان اول شیء بدا به حين قدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه توضا ثم طاف ثم لم تكن عمرته ثم حج ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما مثله. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو پہلا کام یہ کیا کہ وضو کر کے طواف فرمایا، پھر طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی حج کیا۔ کیا پتہ چلا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ عمرہ کرتے وقت صرف بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد محرم حلال ہو جاتا ہے، تو امام بخاری اس کی تردید کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی نہ کی جائے تو عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جا کر طواف کریں پھر ساتھ ہی سعی کر لیں پھر تو عمل ہو رہا ہے، لیکن طواف کیا سعی نہیں کی، آپ وقت لے لیجئے، لیکن احرام کب کھلے گا؟ جب سعی بھی پوری ہو جائے گی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث طواف النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدم قریبا وزاد فی ہذہ روایت انہ کان یسجد سجدتین ثم یطوف بین الصفا والمروہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ایک پیچھے گزری ہے، اس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ طواف کے بعد دو گانا یعنی دو نفل ادا کرتے تھے، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، اور اب بھی سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ الکلام فی التوافی، اب ایک کوشچن ہے، کیا طواف کے دوران باتیں کر سکتے ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ ہم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے، لیکن کچھ لوگ اس دوران بھی باتیں کر رہے تھے، اور کچھ نہیں تو ڈسکشن، کوئی نیکی کی بات کیوں نہ کرتے رہے، حالانکہ یہ وقت خاموشی کا ہوتا ہے لیکن بات کی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر وهو یطوف بالکعبۃ بانسان ربط یده الی انسان بسیری او بخیت او بشیء غیر ذلک فقطعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ثم قال قدہ بیدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور اسی اثنا میں آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے اپنا ہاتھ تسمے یا دھاگے یا کسی اور چیز کے ذریعے دوسرے شخص سے باندھ رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا، پھر فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر اسے لے چلو۔ تو اب یہ کون سی بات کی؟ ضرورت کی بات کی، نماز کی طرح ہے، لیکن گفتگو جائز ہے، لیکن بیکار فضول گفتگو نہیں ہوگی، کسی دینی غرض سے کسی کو کہنا بولنا تو ہلکا سا کلام جائز ہے۔ لا یطوف بالبیت عریانا ولا یحج مشرک، کعبہ کا طواف کوئی برہنہ آدمی نہ کرے اور نہ ہی کوئی مشرک حج کو آئے۔ یہ کب ہوا تھا؟ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ باسہ فی الحجۃ التی امرہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل حجۃ الوداع یوم النحر بمنن فی رحتی یعزن فی الناس الا لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک سال امیر حج بنایا، انہوں نے مجھے دسویں ذی الحج کو چند آدمیوں کے ساتھ لوگوں میں یہ منادی کرنے کو بھیجا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے اور نہ کوئی برہنہ یعنی نیکڈ شخص کعبہ کا طواف کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، سورت الاعراف میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور بالکل عریاں طور پہ کرتے تھے طواف، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ طواف میں بھی نماز کی طرح ستر پوشی ضروری ہے۔ آج بھی آپ مشرق مذاہب میں دیکھیں گے کہ عبادت کے وقت بہت کم کپڑے پہنتے ہیں، داسیاں ہوتی ہیں ہندو مذہب میں، تو ان کے کپڑے جسم پہ نہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اور وہ جو ان کے مندروں کی صفائی کرتی ہیں اور اس طرح سے وہاں ٹیک کیئر کرتی ہیں، تو بہت ساری فحاشی اور عریانی ان جگہوں سے بھی پھیلتی ہے۔ جب عبادت کے دوران یہ حال ہوگا تو آپ بتائیے کہ پھر عام عورتیں یا عام لوگ جو ان کو دیکھیں گے جن کو وہ ایک دین کے کام کرتے ہوئے سمجھ رہے ہیں، تو بعد میں وہ خود کیا کام کریں گے۔ تو لہٰذا ہمیشہ شیطان عریانی کے رستے آیا۔ آپ دیکھیے کہ آدم اور حوا سے لباس اتروا کر بھی تو شیطان نے پہلا حملہ انسان کے لباس پر ہی کیا تھا۔ ملک یقرب الکعبۃ ولم یطوف حتی یخرج الی عرفۃ ویرجی بعد الطواف الاول، جو شخص پہلا طواف کر کے پھر کعبہ کے قریب نہ گیا اور نہ اس نے دوبارہ طواف کیا یہاں تک کہ عرفات سے ہو آیا۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فطاف وسعى بین الصفا والمروۃ ولم یقرب الکعبۃ بعد طوافہ بها حتی رجع من عرفہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، کعبہ کا طواف کیا, صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی, پھر عرفہ سے واپسی کے وقت تک آپ کعبہ کے قریب نہیں گئے. کیا پتا چلا کہ طواف قدوم یہ کون سا ہوتا ہے؟ پہلا طواف مکہ میں گھستے. اس کے بعد اپنی مصروفیات کے پیش نظر وقوف عرفات سے پہلے بیت اللہ حاضری اگر نہیں دیتا اور نہ ہی نفل طواف کرتا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پابندی ہے. ہمارا دین سہولت کا دین ہے, عبادت کے اندر بھی انسان روح پہ نظر رکھے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. سقایت الحج, حاجیوں کو پانی پلانا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال استاذن العباس بن عبد اللہ المطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی من اجل سقایته فازن له. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کی راتوں میں مکہ رہنے کی اجازت چاہی کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے, آپ نے ان کو اجازت دے دی. کیا پتا چلا کہ حاجیوں کے لیے 11ویں 12ویں اور 13ویں رات کا منا میں گزارنا ضروری ہے, لیکن اگر کوئی معقول عذر ہو تو باہر رہنے کی اجازت ہے, کیونکہ وہ پانی پلاتے تھے ایسے جیسے کوئی آج حرم کی ٹیک کیئر کر رہے. تو اسی طرح اگر 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے منا سے واپس آ جائے تو 13ویں رات کو منا میں گزارنا ساقط ہو جاتا ہے. تو یہ آپشنل ہے, قرآن میں بھی آتا ہے انفیز من خیس و فازن ناس, یعنی جو جانے میں جلدی کر لے آنے میں کر لے تو کوئی قباحت نہیں ہے. یہ ہمارے دین کی سہولت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سقایتی فاستسقا فقال العباس یا فضلو ایسخا بلا امکا فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی شراب من اندیہا فقال اسقینی قال یا رسول اللہ انہم یجعلون ایدیہم فیہ قال اسقینی فشرب منہ ثم اتا بزمزم وہم یسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم لعملين صالحين ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أدى الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل کے پاس تشریف لا کر پانی طلب فرمایا تو عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ کے لیے مشروب لے آؤ. آپ نے فرمایا مجھے یہی پانی پلاؤ. حضرت عباس نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا تم مجھے اسی میں سے پلا دو. کیا ہم پیتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کے ہاتھ والا پانی نہیں پیتے. چنانچہ آپ نے اس میں سے پیا, پھر آب زمزم کے پاس آئے, وہاں لوگ پانی پلانے کا کام کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اپنے کام میں مصروف رہو, تم اچھا کام کر رہے ہو. پھر فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو یقیناً میں سواری سے اتر کر رسی اپنے کندھوں پر رکھ لیتا اور پانی بھرتا. یعنی عام لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اگر کوئی چیز وقف ہے تو اس سے مالدار اور فقیر دونوں فائدہ لے سکتے ہیں. یعنی یہاں اصل میں وقف چیز سے فائدہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. عنہ رضی اللہ عنہ قال سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم وفی روایت عنہ انہ کان یومئذ الا علی بعیر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا جو آپ نے کھڑے ہو کر پیا. ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے. تو یہاں سے کھڑے ہو کر پانی پینے کا جواز ملتا ہے, اور زمزم کا پانی ویسے بھی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے, دونوں طرح پی سکتے ہیں. عام پانی تو بیٹھ کے پینا پسندیدہ ہے نا, تو زمزم کا پانی کھڑے ہو کر, لیکن دونوں طرح پی سکتے ہیں. وجوب الصفا والمروہ, صفا مروہ کے درمیان سعی کا واجب ہونا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سالہا ابن اختہا عروہ ابن زبیری ان قول اللہ عز و جل ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما قال فواللہ ما علی احد جناح اللہ یتوف بالصفا والمروہ. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا بے سما قلت یا ابن اختی ان ھذہ لو کانت کما اولتھا علیہ کانت لا جناح علیہ اللہ یتطوف بهما ولکنھا انزلت فی الانصار کانوا قبل ان یسلموا یحلون لمنات الطاغیہ التی کانوا یعبدونھا عند مشلل فکان من احل یتخرج يتوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نتوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم التواف بينهما فليس لأحد أن يترك التواف بينهما. سبحان اللہ کتنی لمبی حدیث ہے. اب دیکھیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جو کہ چھٹ جائے ان چیزوں میں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے اس سے ارشاد باری تعالی بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے, جو شخص کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے. اس کے متعلق پوچھا یعنی اس آیت سے کیا مراد ہے, اور کہا کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو کسی پر کچھ گناہ بھی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھانجے تو نے غلط بات کہی, اگر اللہ کا یہ مطلب ہوتا تو آیت کریمہ یوں ہوتی, ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. دراصل بات یہ ہے کہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی, وہ اسلام لانے سے پہلے منات کے لیے احرام باندھا کرتے تھے جس کی مقام مشلل کے قریب عبادت کرتے تھے, اس لیے ان میں جو شخص احرام باندھتا تو وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گناہ سمجھتا تھا. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو صفا مروہ کے درمیان سعی کو برا سمجھتے تھے. پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ دونوں اللہ کی نشانی ہے. آخر آیت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صفا مروہ کی سعی کو جاری رکھا, اس لیے اب کوئی سعی کو ترک نہیں کر سکتا. تو کیا پتہ چلا, صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کی قسم اس شخص کا حج نامکمل ہے جو صفا مروہ کی سعی نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ سعی کرنا حج کا ایک رکن ہے. کیا بات سمجھ آئی کہ یہ آیت اس کی شان نزول آپ کو بخاری کی حدیث سے ملتی ہے. قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر کے دوران آیتیں حدیث سے پیش کی جاتی ہیں اس کی تفسیر. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَۃ جب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو یہی حدیث جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ اس کی شان نزول میں پیش کی جا سکتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا, قرآن کو صحیح سمجھنے کے لیے حدیث کو ساتھ ملانا یہ لازم ہے, اس کے بغیر حدیث بھی سمجھ نہیں آتی اور قرآن بھی نہیں. ماں جا فی صحیح بین صفا والمروہ, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بارے میں کیا آیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسبتن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا طواف کرتے تو تین چکروں میں دوڑ کر چلتے. دیکھیں یہاں کیا رہے, طاف الطواف الاول خبا, ٹھیک ہے, اور چار چکروں میں عام رفتار اختیار فرماتے اور جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو وادی کے نشیب میں دوڑ کر چلتے. تو یہ طواف کی کیفیت صرف طواف قدوم, وہ کون سا ہوتا ہے پہلا طواف مکہ میں داخل ہونے کے بعد, اس میں اختیار کی جائے. نیز کیوں بھلا, کیونکہ تب بھی باہر سے آنے پر یہ بات تھی نا کہ کمزور ہو گئے ہیں, تو باہر سے آتے وقت یہ بات کہی. اور نیز صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہے, اسی طرح سات چکر لگائے جائیں. اب شناخت کے لیے دوڑنے کے مقام میں سبز ٹیوبس لگی ہوئی ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حصے میں تیز بھاگا جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.